میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بچے بچے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، اگر آپ تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. حضرت عبید بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد، وظیفے، دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لائیں گے میری قبر میں تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا لقمان حکیم علی رحمت اللہ الرحیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لیں کہ میرے لیے اسی میں بھلائی ہے. اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں کہ میں ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا. جب حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ رحمت اللہ الرحیم نے اپنے بیٹی کی یہ بات سنی تو فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ عز و جل نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے، ہمارے زمانے میں بھی اللہ عز و جل نے نبی علیہ السلام مبعوث فرمایا ہے. آؤ ہم اس نبی علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیض یاب ہونے چلتے ہیں. ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو تقویت حاصل ہوگی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا. چنانچہ ان دونوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور خچر پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی اپنے زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، دری اسنا ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا، خچر بھی تھک چکے تھے، پیاس کی شدت سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کا بیٹا خچروں سے نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گمان کیا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھسی کہ وہ پاؤں کے تلووں سے پار ہو کر ظاہر قدم پر نکل آئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا درد کی شدت سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شفقت پدرانہ کی وجہ سے رونے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا۔ حضرت لقمان علیہ رحمت اللہ الرحمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب ان کے بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں تو کہنے لگا، اے ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رونے کیوں لگے، اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے، حالانکہ ہماری کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا، اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ ایک باپ ہوں اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس چھوٹی مصیبت میں تجھے مبتلا کر کے تجھ سے کوئی بہت بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے سامنے نظر کی تو اب وہاں نہ تو دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دل میں کہنے لگے، میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار عز و جل نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دور ایک شخص نظر آیا جو سفید لباس زیب تن کیے، سفید امامہ سر پر سجائے، چت قبرے گھوڑے پر سوار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑا چلا رہا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا، پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجل ہو گیا، پھر ایک آواز سنائی دی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھے ہی لقمان حکیم کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس نا سمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے اللہ عزوجل کے بندے، تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر نہیں آ رہا۔ پھر آواز آئی، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا۔ سنو، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلا شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہوں، تو میں نے اپنے پاک پروردگار عز و جل سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے، لہذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تیرے بیٹے کی پاؤں میں ہڈی چوب گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے ہو۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس برتن پر پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا تو ہاتھ پھیرتے ہی وہ برتن پانی سے بھر گیا، اور جب کھانے والے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سیدنا لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کے سامان سمیت اٹھایا اور کچھ ہی دیر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے اور سارے سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے۔ حالانکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا گھر اس جنگل سے کافی مسافحت پر تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اے ہمارے پاک پروردگار عز و جل، ہم سے ہماری تمام مصیبتیں دور فرما دیں، ہم پر آنے والی بلاؤں کو شہید کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے رد فرما دیں، ہمیں اپنے فضل و کرم سے مصائب پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما اور بے صبری سے بچا۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ اور اے اللہ عز و جل، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے بچے بچے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اس مصیبت میں، اس تکلیف میں ہمارے لیے بہتری ہی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ پریکٹیکل وہ معاملہ کر کے دکھا دیا کہ تکلیف ہوئی، پیر میں ہڈی چوبھی، اگر پیر میں ہڈی نہ چوبتی اور وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عذاب جو آ رہا تھا اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں مبتلا فرما دیا، اور اس چھوٹی مصیبت کی برکت سے ان کی بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ تو میرے بچے بچے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ہمارے لیے بے شمار عبرت کے مدنی پھول ہیں۔ آج ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے، ہر کوئی بیماری کے اندر، کوئی قرض داری کے اندر، کوئی گھریلو جھگڑوں کے اندر، کوئی کورٹ کچہری کے چکر کے اندر، تو کوئی جیل کی صعوبتوں کے اندر، جگہ بجگہ آج مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو میرے بچے بچے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں صبر کر کے اس مصیبت کو یوں کر لیجئے کہ رخصت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جتنا صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں گے، انشاءاللہ عزوجل اتنی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی۔ آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مصیبت یا کوئی پریشانی یا کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں آزمائش اگر آتی ہے تو ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ اگر یوں کیا ہوتا تو یوں ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا تو یوں ہوتا، یہ کرا تو یہ ہو گیا۔ تو یہ بھی میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں جملے ہمیں اپنی زبان سے نہیں بولنے چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ عز و جل کے زیادہ محبوب ہے، اور دونوں میں بھلائی ہے، جو کام تمہیں نفع دے اس کی حرص کرو، اللہ عز و جل کی مدد چاہو اور تھکر نہ بیٹھو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یہ ہو جاتا، بلکہ یوں کہو، یہ جملہ ہوتا نہیں کہ میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ کرتا تو یوں ہو جاتا، یہ منع کیا گیا کہ یہ مت کہو بلکہ یوں کہو، کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالی نے یہی مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا۔ پھر سے سن لیجئے، اللہ تعالی نے یہی مقدر کیا تھا اور اس نے جو چاہا کیا، کیونکہ لو یعنی اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان حدیث پاک کے الفاظ، اگر تمہیں نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا، کہ تحت فرماتے ہیں، کیونکہ یہ کہنے میں دل کو رنج بھی بہت ہوتا ہے، رب تعالی بھی ناراض ہوتا ہے۔ مثلا کہنا، میں اپنا مال فلا وقت فروخت کرتا یعنی بیچتا فروخت کر دیتا تو بڑا نفع ہوتا، مگر میں نے غلطی کی کہ اب فروخت کیا، ہائے بڑی غلطی کی۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ برا ہے، لیکن دینی معاملات میں ایسی گفتگو اچھی، یہاں دنیاوی نقصانات مراد ہے۔ اور یہ الفاظ کون سا، اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے، کے تحت فرماتے ہیں، اس اگر مگر سے انسان کا بھروسہ رب تعالی پر نہیں رہتا، اپنے پر یا اسباب پر ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ یہاں دنیا کے اگر مگر کا ذکر ہے، دینی کاموں میں اگر مگر افسوس و ندامت اچھی چیز ہے۔ اگر میں اتنی زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزارتا تو متقی ہو جاتا، مگر میں نے گناہوں میں گزاری، ہائے افسوس، یہ یعنی اس طرح کا اگر مگر عبادت ہے۔ نیز کہنا، اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر دل و جان قربان کر دیتا، مگر اتنے عرصے کے بعد پیدا ہوا، ہائے افسوس، یہ دیوانگی بھری بات بھی عبادت ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں اپنی زبان پر انگارہ رکھنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی دنیاوی چیز کے بارے میں یہ کہوں کہ ایسا کیوں ہوا، یہ جملہ ایسا کیوں ہوا، یہ کہنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان پر میں انگارہ رکھ لوں، یعنی یہ اس جملے کو کہنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اے مقدر کی روٹھی ہواؤ سنو، حال دل پر یوں نہ مسکراؤ سنو، آندھیوں گردشوں تم بھی آؤ سنو، مصطفیٰ میرے حامی و غم خوار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے بچے بچے اسلامی بھائیوں، یہ جس دنیا میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا حقیقت میں ہمارے لیے قید خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بچے بچے اسلامی بھائیوں، ظاہر ہیں قید خانے میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہست دنیا جنت آ کفار را، اہل ظلم و فسق آ اشرار را، بہر مومن ہست زندہ ای مقام، نیست زندہ جائے عیش و احتشام۔ یعنی کافروں، ظالموں، فاسقوں اور شریروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، جبکہ ایمان والوں کے لیے یہ دنیا جیل کھانا ہے۔ جیل کھانا عیش و راحت کا مقام نہیں۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو امتحانات میں مبتلا فرما کر ان کو سیئات یعنی گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بڑھاتا ہے۔ جو مصائب و آلام پر صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ پارہ دوسرا سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنزول ایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب عز و جل کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ دور دنیا کے ہو جائے رنج و علم، مجھ کو مل جائے میٹھے مدینے کا غم، ہو کرم ہو کرم یا خدا ہو کرم، واسطہ اس کا جو شاہ ابرار ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالی مصیبتیں دے کر آزماتا ہے، تو جس نے ان میں بے صبری کا مظاہرہ کیا، واویلا مچایا، ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کیے، یا بیزار ہو کر معاذ اللہ عز و جل خود کشی کی راہ لی، وہ اس امتحان میں بری طرح ناکام ہو کر پہلے سے کروڑ ہا کروڑ گنا زائد مصیبتوں کا سزاوار ہو گیا۔ بے صبری کرنے سے مصیبت تو جانے سے رہی، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا عظیم الشان ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، جس نے مصیبت پر صبر کیا یہاں تک کہ اس مصیبت کو اچھے صبر کے ساتھ لوٹا دیا، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 300 درجات لکھے گا۔ ہر ایک درجے کے مابین یعنی درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہوگا۔ تو میرے بیچے بیچے اسلامی بھائیوں، واقعی جب کسی پر آزمائش، پریشانی، بیماری، تکلیف آتی ہے تو وہ ایک ہوتی ہے، اگر بندہ صبر کر لے تو الحمدللہ ثواب حاصل ہو جاتا ہے، مگر وہ صبر نہ کرے اور اس پر وابلہ مچائے، اس پر شکایتیں کریں، چیخیں چلائیں، تو اب یوں سمجھو کہ یہ مصیبت اس پر دو ہو گئی۔ پہلے تو ایک جو مصیبت آئی تھی وہ، اور دوسری مصیبت یہ کہ اگر صبر کرتا تو اسے ثواب مل جاتا، مگر اس نے صبر نہ کیا، تو صبر نہ کرنے پر جو ثواب ملنا تھا وہ ثواب چلا گیا، تو اب یہ ثواب کا چلا جانا یہ اس مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ اور میرے بیٹے اسلامی بھائیو، یہ ذہن بنا کر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان پر آزمائشیں آتی ہیں، مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے، مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، جسم میں بیماری کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کاروبار میں تنگ دستی ڈال کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے ذریعے تکلیف پہنچا کر کے آزمایا جاتا ہے۔ تو میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ذہن بنا کر رکھے کہ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں تکلیفیں آئے گی، مگر ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں صبر کرنے کی کوشش کرنی۔ حضرت سیدنا سعید بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ مجھے بہت پریشانی ہے، میری تو یہ بیماری ہے، وہ بیماری، ایک ختم ہوتا ہے دوسری شروع ہوتی ہے، گھر میں ایک بیمار کو اچھا ہوتا ہے تو دوسرا بیمار پڑتا ہے، تو کاروبار میں بھی مسائل ہے، تو یہ پریشانی یہ پریشانی۔ تو میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ میں مصیبت میں ہوں، مگر یہ ذہن بنائیے کہ مصیبت میں سب سے زیادہ کون مبتلا ہوتا ہے، کس پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں؟ سنیے حدیث پاک، عرض کی کہ دنیا میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں پر آئی؟ فرمایا انبیاء پر۔ پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہے۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال کو حرام ٹھہرا لینا اور مال کو ضائع کر دینا دنیا سے بے رغبتی نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی تو یہ ہے کہ تم اپنے پاس موجود مال سے زیادہ اللہ عز و جل کے خزانوں پر بھروسہ ہو، اور جب تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا جائے تو تم اس کے ثواب کی وجہ سے اس مصیبت کے باقی رہنے میں رغبت کرو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ بندہ اپنے رب عز و جل کو پکارتا ہے، اے رب عز و جل، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے، تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، یا تو جلد ہی تجھے دے دوں گا یا اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کسی بندے کے لیے اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی مرتبہ ہوتا ہے، پھر اگر وہ کسی عمل کے ذریعے اس تک نہیں پہنچ پاتا تو اللہ عز و جل اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بیچے بیچے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو کوئی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور وہ بندہ، اس بندے کے ایسے عمل نہیں ہے کہ وہ اس عمل کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ آزمائش کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس پر تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے آزمائشوں پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہوتا ہے اس کے درجات کو بڑھانا، اس کو جس مقام پر پہنچانا، تو صبر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ میرا بندہ ان مصیبتوں میں کیا صبر کرتا ہے یا پھر شکوے کرتا ہے۔ اگر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور ایسا راضی ہوتا ہے کہ اس کی پریشانی بھی دور فرماتا ہے، اور اس آزمائش میں صبر کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ صبر کرنے کی قرآن پاک میں کیا فضیلتیں ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 2 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 ترجمہ کنزول ایمان، اور صبر والے اور صبر والیہ اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیہ اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیہ اور روزے والے اور روزے والیہ اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیہ اور اللہ عز و جل کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیہ، ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ ٹینشن میں مت آئیے، آزمائش آ رہی ہے، پریشان مت ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے الحمدللہ بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، مگر یہ کہ ہم صبر کر کے اس آزمائش کو رخصت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 23 سورہ الزمر آیت نمبر 10 ترجمہ کنزل ایمان، صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی، یعنی کوئی گنتی نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک جس نے صبر کیا اور بخش دیا تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے۔ تو میرے بچے بچے اسلامی بھائی، الحمدللہ عز و جل صبر کرنے کی قرآن پاک میں کیا اہمیت ہے، کیا برکت ہے، اس کو الحمدللہ ہم نے سننے کی کوشش کی۔ آئیے، بیماری جب بندے پر آتی ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کوئی آزمائش میں آتا ہے، تو وہ بیماری اس کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے، اس بیماری میں اس کے لیے کیسی کیسی برکتیں ہوتی ہیں، آئیے انشاءاللہ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ صاف کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف دو فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے، دیکھو یہ اپنی عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ دیکھو یہ اس کی جو عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو کیا کہتا ہے۔ پھر اگر وہ مریض اپنی عیادت کے لیے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرے تو وہ فرشتے اس کی یہ بات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں، اور اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں۔ کیا خیال ہے، صبر کرنا چاہیے یا شکوہ کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے الحمدللہ عز و جل اپنے رسالے خودکشی کا علاج کے اندر ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، آئیے اسے بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے صبر کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہیں کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا حسن بن زکوان علیہ رحمت اللہ الرحمن کو ان کی وفات کے ایک سال بعد خواب میں دیکھا تو استفسار کیا، پوچھا کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں، کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں؟ تو فرمایا، دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی، کیا کروں لے کے خوشیوں کے سامان کو، بس تیرے غم میں روتا رہوں زار زار۔ بچے بچے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے وہ دھوپ اندھیری قبر جسے دنیا کا کوئی برقی بلب روشن نہیں کر سکتا، انشاءاللہ وہ میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے پریشان حالوں کے لیے نور نور ہو کر جگمگا اٹھے گی۔ خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہیں، یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمیں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بچے بچے اسلامی بھائیوں، مصیبت آنے پر دل کو اللہ عز و جل سے ڈرانے، صبر پر استقامت پانے اور غلط قدم اٹھانے سے خود کو بچانے کے لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے یہ ذہن بنائیے کہ ہم پر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کا سبب ہمارے اپنے ہی کرتوت ہے۔ جیسا کہ پارہ 25 سورۃ الشورا کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ کنزل ایمان، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہیں جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت صدر الافاضیل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، یہ خطاب ان عاقل بالغ مسلمانوں سے ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں مؤمنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں، ان تکالیفوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے لیے رفع درجات یعنی بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ صبر کر جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، صبر کر جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مصیبت آئے ہمیں گھبرا کر رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں رجوع کر کے خوب توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ عز و جل، زبان تو زبان، دل میں بھی ایسی بات نہیں لانی چاہیے کہ میں نے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، میں تو سب کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، آخر کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے۔ ایسی نادانی بھری باتیں سوچنے کے بجائے عاجزی بھرا مدنی ذہن بنائیے، اپنے آپ کو سراپا خطا تصور کرتے ہوئے ہر حال میں خدا ذوالجلال عز و جل کا شکر ادا کیجئے کہ میں تو سخت ترین مجرم ہونے کے سبب شدید عذاب کا حقدار ہوں، مجھ پر آئی ہوئی مصیبت اگر میرے گناہوں کی سزا ہے تو میں بہت ہی سستا چھوٹ رہا ہوں، ورنہ دنیا کے بجائے آخرت میں جہنم کی سزا ملی تو میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتنی پیاری مثال میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس میں ارشاد فرمائی ہے کہ ایک بار ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے سر پر کسی نے تشت بھر کر، تھال بھر کر خاک ڈالی، مٹی ڈالی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کپڑوں سے اس خاک کو جھاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کتنی پیاری سوچ! لوگوں نے عرض کی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ ہم جیسا آدمی ہوتا اور ہم پر کسی نے کچڑا تو دور کی بات ہے، کاغذ ہی پھینک دیا ہو، ہم کو کتنا غصہ آتا ہے، مگر یہ اللہ کے نیک بندے، ان کی سوچ دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ تو آپ نے اللہ کا شکر کیا، لوگوں نے سوال کیا کہ شکر کس بات کا، آپ نے جواب دیا، فرمایا جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو، یعنی جس کے سر پر آگ ڈالنی چاہیے، اگر اس کے سر پر فقط خاک ڈال دینے پر اتفاق کی جائے تو کیا یہ شکر کا مقام نہیں؟ جب بھی مصیبت آئے نظر آخرت پہ ہو، سرکار مدنی ذہن دو، مدنی خیال دو۔ کتنی پیاری سوچ کہ جس پر جہنم کی آگ ڈالی جانی چاہیے اس پر اگر خاک ڈالی گئی تو اچھی بات ہے، شکر کا مقام ہے کہ مجھ پر آگ نہیں ڈالی گئی، خاک ڈالی گئی ہے۔ تو یہ صبر کرنے کے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی ذہن، غم غلط کرنے کا، جسے ہم پر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو یہ تکلیف اور پریشانی کا غم دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصاً سید الانبیاء مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے مصائب و آلام یاد کیے جائیں۔ چنانچہ میدان طائف میں زخمی ہونے والے میٹھے میٹھے معصوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے، جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے کہ بے شک وہ میری مصیبت اعظم المصائب یعنی سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے سرکار نظر آئے۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں، مصیبت پھر مصیبت ہے، چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو وہ بڑی ہی محسوس ہوتی ہے۔ مثلا نزلہ جس کو سردی ہو جائے چھوٹی بیماری ہے، مگر جس کو ہو جائے وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور جس کو کینسر ہو جائے تو وہ بیچارہ بالکل ہی دل چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ ہر ایک کو ہمت رکھنی چاہیے، نزلے والا ہو یا کینسر والا، سب کو ایک دن مرنا، اندھیری قبر میں اترنا اور قیامت کے مراحل سے گزرنا ہے۔ دنیا میں تکلیف جتنی شدید اتنا ثواب بھی مزید ہوگا۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ثواب بڑی بلاؤ یعنی مصیبتوں کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تعالی جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، پھر وہ آزمائش پر راضی رہا اس کے لیے رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضی۔ صبر کا ذہن بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے سے بڑھ کر مصیبت زدہ کے بارے میں غور کیا جائے، اس طرح اپنی مصیبت ہلکی محسوس ہوگی اور صبر کرنا آسان ہوگا۔ حضرت سیدنا شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، اگر اپنے اوپر آئی آفت کا لوگ اس سے بڑی آفت کے ساتھ موازنہ کرتے تو ضرور بعض آفتوں کو عافیت جانتے۔ یعنی جب کوئی مصیبت ہم پر آئے تو ہم مصیبت جو ہم پر آئی ہم سے بڑی مصیبت والوں کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے کسی کو یوں کہہ لیجئے کہ بخار آ گیا، حالانکہ بخار یہ تو برکت والی چیز ہے کہ بخار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری کئی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے، تو بخار آنا یہ اچھی بات ہے۔ مگر چلیے کسی کو بخار آیا تو بخار میں ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے آدمی کا جسم ٹوٹتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، ایک طریقے سے آدمی بہت زیادہ بعض مرتبہ مایوس ہو جاتا ہے کہ کیا ہوگا، کتنی بڑی تکلیف مجھ پر آ گئی ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنے سے بڑے تکلیف والے کو دیکھیں، ہے نا، جیسے کسی کو شوگر ہو گیا ہے، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، تو وہ اس کو دیکھیں کہ یار مجھے تو صرف بخار آئی ہے نا، بخار اللہ نے چاہ چلی جائے گی، مگر جو بےچارا کینسر کا مریض ہے یا جس کی کڈنیاں فیل ہو چکی ہے وہ تو مجھ سے کتنا بڑا آزمائش میں۔ تو اگر اپنے سے اوپر والے یعنی جو تکلیف جو بڑی ہے جس کو، اس پر اگر نظر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری تکلیف ہمیں چھوٹی نظر آئے گی۔ جیسا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، ان کے پیروں میں چپل نہ تھی، جوتی نہ تھی، آپ بازار میں نکلے، غریبی کا عالم تھا، دلی دل میں سوچنے لگے کہ یا اللہ کیسا حال ہے میرا کہ میرے پیر میں جوتی بھی نہیں ہے۔ ابھی اتنا سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کی نظر ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پیر نہ تھے، پیر کٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا شروع کیا کہ اے مولا تیرا شکر ہے کہ میرے پیر میں جوتی نہیں ہے، اگر اس کی طرح میرے دونوں پیر نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا۔ تو اس طریقے سے اگر آزمائش ہم پر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑی تکلیف والے کو دیکھیں، ہے نا۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر جھپڑے والا ہے تو بلڈنگ والے کو دیکھتا ہے نا، میرا تو چھوٹا مکان ہے، میرا تو پترے والا مکان ہے، تو میرا تو ایک روم کا مکان ہے، اس کا تو پانچ روم کا بنگلہ ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، دنیا کے معاملے میں ہمیں نیچے والے کو دیکھنا چاہیے کہ جو یوں کہہ لیجئے کہ ایک کمرے کا مکان ہے جس کا، اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جو بیچارے جھپڑے میں رہتے ہیں وہ تو مجھ سے کتنی زیادہ آزمائش کے اندر ہے، میرا ایسا حال تو نہیں ہے نا۔ تو اگر یوں غور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، آزمائش کے اندر ہم سے بڑی آزمائش والا جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، تاکہ اس کو دیکھنے کی ہو سکتا ہے کہ بنا پر ہمارا جو غم ہے، ہماری جو ٹینشن ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری باتوں کا یوں کہہ لیجئے کہ نچوڑ یہ ہے کہ جو بھی آزمائش جو بھی تکلیف آتی ہے ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، شکوا نہیں کرنا۔ اگر شکوا کر لیں گے، لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، لوگوں کو بتانے سے تکلیف دور نہیں ہوتی بلکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیو ٹینشن بڑھتی ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ مومن کو تکلیف آتی ہے، پریشانی، بعض مرتبہ میں نے وہی بتانے کے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے تو آزمائش بڑھتی ہے دنیا کے معاملے میں۔ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی برکت نصیب ہو۔ اب سے اپنا یہ ذہن بنا کر جائیے کہ ہر وقت ہر موقع پر انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ سبجد اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ ہمیں ایسی ہی پیاری پیاری سوچ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول فراہم کرتا ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ دیتی ہے کہ ہم اپنی قبر و آخرت کی بھی تیاری کریں۔ دنیا کی تیاری تو کر ہی رہے ہیں، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تو آپ سے بھی میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی میرے بچے بچے اسلامی بھائیوں اپنی دنیاوی اخروی تمام پریشانیوں کے حل کے لیے اپنے آپ کو نیک ماحول سے وابستہ کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ نیک ماحول سے اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اچھے عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔